سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبيك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، مکرم اور محترم ایام ہے جس کو ذوالحجہ کے ایام کہتے ہیں. اسلام کا پانچواں اور آخری رکن اعظم حج بھی اس میں ادا ہوتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے. جس حالت میں بھی اس نے حج کر لیا اور حج ہو گیا ہو اس کا، سوائے دو آدمیوں کے کہ ایک معصوم نے حج کیا قبل البلوغ اور بعد میں بالغ ہوا، تو وہ حج نفل تھا اور فرض فرض کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا. اور دوسرا وہ شخص جو معاذ اللہ واستغفر اللہ کفر کا ارتکاب کر چکا ہو حج کے بعد، تو کفر اور ارتکاب ارتداد کے بعد سابقہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ان میں حج بھی ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ ایک شخص نے غربت میں مسکرت میں حج کیا، ابھی اس کے پاس نہ نفقہ نہیں تھا نہ آنے جانے کے اخراجات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وسیلہ بنایا کہ وہاں حج کرنے پہنچ لیا اور کر لیا، بعد میں مالدار ہوا. تو علماء کہتے ہیں مالداری کا دوسرا حج نہیں ہے، عمر بھر کا ایک حج فریضہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جگہ سے حاجی روانہ ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ مر گیا تو آیا دوسرا آدمی اس کے گھر سے بھیجیں گے یا اس جگہ سے؟ فتویٰ اس پر ہے کہ اس جگہ سے، جس جگہ وہ مر چکا ہے وہاں سے ایک اور کو کہا جائے کہ بقیہ سفر اور اخراجات آپ کر لیں. خاتون پر چونکہ محرم کا ہونا ضروری ہے، کسی ایسے رشتہ دار کا ہونا جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹی، بہن، ماں اور نواسی، پوتی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے. تو جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے اس کو ذات المحارم کہتے ہیں. ایسوں کے ساتھ کسی ایسے آدمی کا ہونا جس کا ان کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، اور دوسرے لوگ دوسروں کے ساتھ. لیکن یاد رکھنا کہ جو دو رشتہ داروں کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو ان کا اکٹھے سفر کرنا شرعاً منع ہے، اور ایسے سفر پر وہ گناہگار ہوں گے. جیسے بہنوئی ہے تو جب بہن مر جائے یا متعلق ہو جائے نکاح جائز ہو جائے گا. چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ تمام کے تمام لوگ رشتے ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ عفیفات ہے اور صالحات ہے، اچھی پاک دامن عورتیں، ماں، بیٹی، بہن موجود ہیں، اور یہ محلے دار عورت ان کے ساتھ ٹل ہو کے مل کے جانا چاہے تو عفیفہ عفائف کے ساتھ جا سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر خاتون پر حج فرض ہے سب کچھ موجود ہے لیکن اس کو محرم نہیں مل رہا، اور محرم کے آنے جانے کا خرچہ بھی خاتون کے ذمہ ہے. تو علماء کہتے ہیں فتوے کی کتابوں میں کہ حج فرض نہیں ہوا ہے, محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس زمانے میں لوگوں نے پردہ بھی ختم کیا, خلق مل پیدا کیا, لیکن نقصان بہت اٹھا رہا ہے. افسوس ہے کہ جو مسائل براہ راست قرآن میں بیان ہوئے ہیں, گھروں میں رہنا, اجنبیوں سے بچنا, اپنے جسم اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرنا, یہ تو قرآن شریف میں موجود ہے. اس کے خلاف مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. آج کل حکومتی بندش ہے ذرا بڑھ گئی ہے, یہ وبائی امراض اور حالات کی وجہ سے وہاں بھی بہت پریشانی ہے. تو خیر ہے, اس وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں, تاریخ میں ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ لوگ حج نہ کر سکے اور پریشان رہے بہت زیادہ. اللہ ان کا ثواب اور اجر یقین عطا فرمائے گا. حج اور عمرے کے علاوہ اس میں ایک بنیادی عبادت ہے اور وہ ہے قربانی. دو حاجیوں پر قربانی واجب ہے, ایک قارن پر جو ایک ہی احرام سے دونوں عبادت بجا رہا ہے حج بھی عمرہ میں, اور دوسرا متمتع. حاجی متمتع اس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے جا کے عمرہ کر لے, حلال ہو جائے. جب 8 تاریخ ذوالحجہ کی آ جائے پہلے احرام باندھ جائے اس کا, تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. لیکن اگر کوئی براہ راست قربانی کی نیت سے چلا جائے اور اس کے ذمہ نہ قران ہے نہ تمتو ہے, حاجی مفرد ہے, تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ قربانی نہیں, وہ مسافر سمجھا جائے گا. تو حج کے 3 قسموں میں سے 2 میں قربانی واجب ہے, تمتو اور قران, اور تیسری قسم افراد میں قربانی نہیں ہے. خیر مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو مسائل یاد کرنا چاہیے. اگر مسائل یاد نہیں کریں گے تو غلطیاں بھی اسی حساب سے ہوتی رہی اور عبادت بھی بہت بڑی ہے. مہینوں تک وہاں قیام ہوتا ہے, مختلف قبائل اور مختلف مذاہب کے لوگ آتے جاتے ہیں, پریشانیاں پیش آتی ہیں, اپنا مسئلہ مضبوط معلوم تاکہ آدمی خطا نہ کرے. قربانی جو وہاں ہے وہ مناسب کا حصہ ہے, یعنی حج قران یا حج تمتو کا حصہ ہے, اس کا گھریلو قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور گھریلو قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں لوگ بھی موجود ہیں, ہماری دولت بھی ہے, توفیق و توان ہے, مستقل قربانی. ایک آدمی حج کرے وہ حج کے مناسک کی قربانی توتو یا قران کی وجہ سے کر لے. یہ قربانی 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے اور حاجیان صاحبان جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو جائے, تو بے شک وہ پہلے قربانی کریں گے, خواہ گائے میں ہو یا بکرا مینڈا ہو یا اونٹ ہو. قربانی کرنے کے بعد یہ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے, لیکن بال لیں گے پہلے, سر کے بال کٹوانے کے بعد. سر کے بال کٹوانے کا ہے, داڑھی کرنی ہے, وہاں یہ داڑھی کچھ بھی بیٹھا رہتا ہے, خرچہ 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 خرچہ. یہ آیت توبہ کرنا ہے, یہ آیت اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور یہ آئے اور اللہ کے دربار میں گناہ کبیر اللہ کا ہے. ایک بہت بڑے عالم سے میں نے پوچھا تھا, اس کا ایک خاص عزیز جو تھا وہ حج سے آ رہا تھا. میں نے کہا داڑھی رکھی ہے یا نہیں؟ کہا نہیں, داڑھی نہیں رکھی. میں نے کہا جس نے حج اور عمرہ کیا اور داڑھی نہیں رکھی اس کو یہ کہنا کہ مبارک ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نے آپ نے اچھا کام کیا, دبا کے داڑھی منڈاؤ. میں نے کہا سوچ لینا چاہیے آپ, خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ جو رشتے دار تھا ان کا, ان کو کسی نے رہنمائی کی تھی اور انہیں داڑھی رکھ لی. بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. تو مسلمان بھائیوں کو جیسے آپ دعوت کرتے ہیں حج کی, ان کو مسائل سمجھاتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائیوں وہاں سے گناہ کر کے نہ آنا, بلکہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے آنا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ داڑھی موڑنا گناہ نہیں ہے یا داڑھی ایک قبضے سے کم کرنا گناہ نہیں ہے, تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے. کیونکہ کان شرع بحر نہر منحت الخالق انجیا قاضی تاتاریہ بردازیہ سب معتبرات میں ہمارے ہیں کہ وہ اما اخذها ما دون القبض فلم يبقه احد من العلماء. ایک بٹی سے کم کرنا تو کسی نے جائز نہیں تھا. وہ اما حلقها سائرا, اور بالکل ہی منڈوا لینا, کل مغاربی و خناس الرجال, جیسے مغربی لوگ کرتے ہیں اور دوسرے کمزور عنصر کرتے ہیں. فلم يبقوا احد من العلماء, کسی زمانے اور دور میں بھی علماء نے اس کو جائز نہیں کہا. تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ کے محل کو دیکھنے بھی گناہ ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں گناہگار ہو رہا ہے, ایک آدمی چوری کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں گناہگار ہو رہا ہے, تو ایک آدمی داڑھی منڈا رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے صفن صفا لا ترى في رائے و جو ولا عمدہ, اور نئے نئے نواز شریف نکلا تھا پشاور میں کوئی جلسہ تھا, بجلی گھر مارنا تو عجائب تھے. اس نے کہا یار سر رس کر جی نہیں رہا جنا تھا, 14 سال کی لڑکی آئی ہوئی بیٹھی ہوئی, تو یہ ہمارے لیڈران جو یہ سب بالغ نہ بالغ نہیں جاتے, وہ تو نواسوں کے ہو گئے لیکن ان کو عقل کی بات عاقل کا ہے یہ ان کی قسمت میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان تو اور کیا شریعت لائیں گے, پاکستان کی قسمت میں شریعت کا ہے, کم از کم اتنا کر لیتے کہ ان کو کہہ دیتے کہ داڑھی رکھو, داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی موڑنا گناہ ہے. بیویوں کا پردہ کراؤ اجنبیوں سے, اور پردہ سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک ہوتا ہے, جسم پر جو کپڑا ہے اس کا بھی اجنبی کی نگاہ سے بچنا ضروری ہے. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. علماء کرام بھی بہت زیادہ ہموار ہو گئے اور لوگ بھی بہت زیادہ ہموار ہو گئے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب غربائے, افسوس صد افسوس، نہ وہ واز رہا، نہ وہ پختگی رہی، نہ وہ گنگرج رہا. ہائے ہائے، اقبال کو بھی رونا پڑا. رہ گئی رسم روح بلالی نہ بھائی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وائے قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شول مقالی نہ رہی. او مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آیا ہے یہ جو نماز آئی تھی اور پڑھی جاتی تھی تو کس شان سے پڑھی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ایک شخص کو دیکھا بڑی جلی جلی نماز پڑھی، اور پھر آتے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. دو تین دفعہ ایسا کرنے کے بعد اخیر میں کہا کہ جب نماز پڑھو تو آرام تسلی سے اللہ اوپر کہو، آرام تسلی سے قیام اور قرات کرو، آرام اور تسلی سے رکوع کرو اور قومہ کرو، سجدہ کرو، جلسہ کرو، قائدہ کرو، آرام تسلی. لیکن جلدی کسی بات کی ہے، مطلب یہ کہ نمازی بھی نماز کو دیکھتے نہیں ہیں. اب نمازی ہے اور بڑا پیارا ہے اور بہت ہی، لیکن پانچ چھ ٹخنوں پہ پڑے ہوئے. پیغمبر کہتے ہیں تین آدمیوں کو اللہ قیامت میں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایک وہ شخص جو خرید فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، تیسرا وہ شخص جو مرد ہو کر پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. صحیح مسلم کتاب البیوع. اور آپ نے کتنے سختی سے کہا ہے کہ پانچے گھٹنے سے نیچے کرو، تھوڑا سا اور نیچے کرو، تھوڑا سا اور نیچے کرو. لا حق للعذار فی اسفل الکعبہ، کوئی حق نہیں مومن مسلم کو کہ وہ اپنی شلوار کے پانچے ٹخنوں کے اوپر کر دے، بلکہ ٹخنوں سے اوپر چڑھانا پڑے گا. شمائل شریف میں کہ پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے پانچ چھ نیچے ہیں، آپ زمین پر بیٹھ گئے، اس کو سمجھایا کہ ہاں داما فضل زار یہاں تک آپ لا سکتے. وہ بہت گھبراہ گیا اور پیغمبر نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ بہت اہم مہم مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ان کو مسئلہ سمجھایا. اللہ اللہ، کسی پختون نے صحیح کہا ہے کہ پاک پیغمبر میں پہ اسلام ڈیر کھڑے چلے گئے اور وہ ربیڑیا منتا راگ لے. حضرت تو بہت تکلیفیں گزار چکے ہیں، اتنی تکلیفیں گزاری ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کی ایک طرف، آپ کی دوسری طرف. ایک دفعہ امام مدینہ نے خطبہ دیا، اتفاق سے میری مدینہ منورہ میں تھا، اللہ تعالیٰ بار بار واقع حاضری ایمان کے ساتھ عافیت و صحت کے ساتھ نصیب فرمائے. امام صاحب کو یہ جوش آیا تھا کہ اس نے حضرت کی تکالیف بیان کی، تمام روایات سنائی، مصائب اور آلام اور درد اور غم، والله ما رأيت رجلا ولا امرأة ولا صبيا في المسجد ولا في الأسواق إلا كان باقيا. جتنی دنیا کو میرے نماز میں وہ باہر جا کے مارکیٹ میں دے گا سب اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں. ایسا دردناک خطبہ دیا. کوئی شک نہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء خاتم الرسل والانبیاء شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے بہت تکلیفیں گزاری. بہت زیادہ توبہ توبہ. سخت قسم کے کفار تھے مکہ کے, ناکارا لوگ تھے. آس پاس کے حوالی میں بھی وہی لوگ تھے. ان میں کوئی رحم نہیں تھا, کوئی بھی نرمی نہیں تھی, کوئی اخلاق نہیں تھا. پاک پیغمبر نے کن مشقتوں کے ساتھ, کن گرانیوں کے ساتھ پیغام پہنچا ہے. اس کے بیان کرنے کے لیے مجھ جیسے کمزور ایمان والا نہیں چاہیے, وہ طاقتور ایمان والا امام چاہیے. میں طاقت نہیں رکھ رہا کہ وہ تکالیف بیان کر. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. پاک پیغمبر ہمارے شافی ہے, مشفع ہے, تمام خیر و حسنات کے رہنما اور رہبر ہے. صاحبی روزی جزا وانگا خطیب انبیاء. قیامت کے دن جب کوئی پیغمبر بول نہیں سکے گا, آپ بولیں گے. اور بولیں گے کیا لوگ کی شفاعت کے بارے میں. اور وہ ایک سکھ شاعر کہتا ہے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے لگے ہوئے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسلام کا راستہ سیدھا ہے اور جادہ حق ہے. اس کی دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ محبت وہ بھی کرتے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے. ترسم نرسی بکام اعرابے کی ایت رہ کے تو میرے ترکستان ہے. ایک شاعر کہتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارا بستان نہیں پہنچو گے. تم نے جو راستے اختیار کیے یہ ترکستان جانے والا, تو راستے بھی صحیح اختیار کرنے ہیں, اعمال بھی صحیح اختیار کرنے ہیں, خدا سے خیر بھی مانگنی ہے. عید قربان ہے, بکرے مینڈے گائے بیل بھینس اونٹ قربان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے. جس شخص کے پاس توفیق ہے اور وہ مل جل کر رہ رہے ہیں تو پھر ایک بکرا ایک قربانی اس گھر سے کافی ہے. اگر کمانے والے بھی زیادہ ہے اور پونجی جمع کرنے والے بھی زیادہ ہے تو پھر ہر فرد پر آنا چاہیے. مینڈے کے لیے چھ مہینے کا ہو سال کا لگے تو جائے, لیکن بکرا سال کا ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح گائے بھینس دو سال کا ہو اور اونٹ پانچ سال کا ہو. عید کے دن جب قربانی کی توفیق نہ ہو تو اپنے بال بچوں اور گھر کے لیے مرغی وغیرہ ذبح کرنا منع ہے. عالمگیری میں لکھا ہے انہا رجل مجوس, یہ مجوسیوں کے اخلاق. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو بہترین قربانیاں نصیب فرمائے. قربانی صرف طول بہانہ نہیں ہے, قربانی تقرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے بہت زیادہ. ہر سال آپ دو مینڈے کرتے تھے لیکن وفات کے سال آپ نے علی کو یمن بھیجا تھا کہ ریوڑ لیا, علی یمن سے اونٹوں کو ریوڑ لیا ہے اور ہر اونٹ کو آپ سے بات کرنی تھی. آپ اس کے کان میں کچھ تسلی کا جملہ کہتے تھے اور پھر خود ہی آپ نہار کرتے تھے. 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہار کیے, باقی جو بچ گئے وہ علی کے حوالے کیے, کیونکہ یہ کامگار کے افراد کامات وغیرہ کرتے ہیں. اللہ اللہ, مسلمانوں کو بہت مبارک بھی ہو, خوشی بھی ہو, اور امید ہے کہ اس چاقو چلانے کے بعد اور اس قربانی کے سنت ادا کرنے کے بعد دنیا سے تمام بواسیر اور جراثیم اور وبا اور تباکن بیماریاں ختم ہو جائیں. باقی مسائل تو واضح ہیں, ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں. احسان المناسک بھی شائع ہے, تکملے احسان المناسک بھی شائع ہے. عموماً متصل میدان میں میدان کمیٹی بہت اعلیٰ اخلاق والی ہے, بہت نیک شریف ذات لوگ ہیں, وہ خود اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور نماز کے موقع میں فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا وقت موعود پر انشاءاللہ تعالیٰ نماز بھی ہو جائے گی, اس کے بعد قربانیاں ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں ہم اپیل کرتے تھے کہ قربانی کے کھال لے آؤ, اب ٹینڈر والے ایسے خدا سے نہ ڈرے اور ٹینڈر والے ایسے جہنمی ہو گئے کہ انہوں نے اس کی ٹینڈر ہی نہیں نکالی اور پیسے نہیں لگائے. مولوی غریبوں کا تھوڑا آمدنی تھی, رمضان شریف میں وہ لاک ڈاؤن نے مار دیا, اور تھوڑی سی تھی بقرعید نے وہ ٹینڈر ہوئے مار دی. ماہے چندارے مقام پہ چندارے, لنگے غیر لنگے کے بالا نیغم زد نیغم کالا. سیٹ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی پونجی میں سے سرمایہ مدرسوں کو پیش کرے کہ رمضان شریف میں جتنی کمی ہوئی ہے میں پوری کرتا ہوں. قربانی کے کھال اور چمڑا نہ بکنے کی وجہ سے, اس کے ٹینڈری نہ ہونے کی وجہ سے میں تاوان بڑھوں گا. یہ یاد رکھنا, یہ دینی تعلقات ہے, دینی تعاون ہے, اللہ اس کو کبھی بھی بھولے گا نہیں. حدیث شریف میں ہے جب مومن مسلم دین کے تعاون میں ہو اللہ اس کے تعاون میں لگ جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقہ نشست کے لیے آپ وقت نکالتے نہیں, آپ سارا وقت نفلوں میں لگاتے ہیں, تو پھر میں بھی اتنا فارغ نہیں ہوں, میں بھی واعظ کے بعد بس کسی اور راستہ سے نکلوں. وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا, اب عطر بھی مل لو تو محبت کی بو نہیں. بعد لوگ قربانی کا گوشت وزن کرتے, کوئی حرج نہیں, زندہ مردہ دونوں جانور وزن کرنا جائز ہے. اجتماعی قربانی کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں، وہ علماء خود بدعت ہے. اجتماعی قربانی بہت مناسب ہے، بہت اچھا ہے. اچھا ذکر ہے، اجتماعی ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایسا جار نہ ہو جس سے مسجد کے آداب یا نمازیوں کا سکون برباد ہو. اجتماعی ذکر تو تمام سلاسل میں ہے، اور کسی کا جہر ہے کسی کا سر ہے، البتہ ایسا جہر بھی نہ ہو جس کو جہر مفرد کہتا ہے، تکلیف دینے والا. محقق کلثر امام اہل سنت ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اس پر کتاب لکھی ہے، ذکر بالجہر کی شرعی حیثیت، وہ مطالعہ فرمائے. پتہ نہیں مزلہ اور مرحا اور مجھے عجیب عجیب نام لکھے، مجھے تو اس کا پڑھنے نہیں آتا تو مانا کیا کروں. فتاوی رشیدیہ میں جو لکھا ہے کہ وہ حلال ہے اور کھانا بھی ثابت ہے، فتاوی رشیدیہ میں جو لکھا ہے وہ زاغ معروف جو گنگوہ میں ہوتے تھے اس کوے کا ذکر ہے. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے الغربان کلھا حلال عند ابی حنیفہ، تمام قسم کے کوے ابو حنیفہ کے حلال ہے. بدر الیری نے شرح ابو داود میں کہا ہے والحق ان الغربان کلھا حلال عندنا. تو ان کو تو میں رضا خان صاحب یا مولوی نعیم الدین اور امجد علی نے کوئی بات نہیں کہی ہے، ساری کتابیں بری پڑی ہے. اس لیے مسئلہ زیغ و زاغ میں مبتدین سے سخت فقی لغزش، عناد اور عداوت ظاہر ہو رہی ہے. وزن کے اعتبار سے قربانی کا جوہر نے کیسے جائز؟ آج کل کچھ خاص گروہ عید الاضحیٰ کے چھ دنوں میں پتہ نہیں قربانی کرتے ہیں، چوتھے دن غلط کرتے ہیں. تین دن کے بعد قربانی جائز نہیں، اہل سنت کے چاروں مذہب متفق ہیں. وہ غیر مقلد ہیں، ان کے مسائل و اعمال کا اعتبار نہیں، وہ جادہ حق اور صراط مستقیم سے نکلے ہوئے ہیں. ذلحجہ میں کوئی عرفہ کا روزہ رکھے، ذلحج میں کوئی عرفہ کا روزہ تو غیر حاجی رکھے گا نا، حاجی کے لیے منع ہے، وہ مشقت میں ہوتا ہے. جی قربانی واجب تو ایک ہی ہے، وہ پانچ ہزار کی ہو یا پانچ لاکھ کی ہو، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی اور آپ نے اچھی قربانی کی ثواب ملے گا. اتنا بھی نہیں کہ محلے میں شو کروایا، سرکس لگایا، ہر وقت ہڑا بکو ہر وقت ہڑا بکو، بڑے پیسوں والا بیل آیا. اس سے بہتر تھا کہ پانچ چھ بیل گائے لے لیتے، پینتیس سینتیس قربانیاں ہو جاتی. جی جنازہ آیا ہوگا پڑا ہوا، دعا فرمائے اللہ خیر و عافیت فرمائے. جنازہ نماز جنازہ بھی تیار ہے. صلی اللہ تعالی